الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما صلي على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد أما بعد. گزشتہ روز کی نشست میں آپ سن رہے تھے کہ وہ حدث جس سے دوسرے ٹوٹ جاتا ہے، باطل قرار پاتا ہے، نہیں باقی رہتا، اور اس کی دو قسمیں آپ سے بیان کی تھیں، حدث حقیقی کی دو اقسام. اور آج کی نشست میں حدث کی دوسری قسم جسے حدث حکمی فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی ایسی ناپاکی جس میں اس ناپاکی کا وجود بظاہر نہ پایا جائے لیکن اس حالت میں یہ احتمال ہو کہ غالب گمان یہی ہے کہ کسی بھی نجاست کا خروج ہوا ہو اور اس آدمی کو پتا نہ چل سکا ہو، تو اس حالت کو اس گندگی اور نجاست کے خروج کا قائم مقام قرار دے کر پھر اس پہ حدث کا حکم لگا دیا جاتا ہے. ایسے حدث کو حدث حکمی کہتے ہیں، اور حدث حکمی کی دو قسمیں، ایک قسم تو وہ کہ جس میں ایسی حالت ہو جائے جس حالت پہ حکم لگایا جا سکے، اور دوسری قسم وہ جس میں یہ احتمال بھی نہ ہو کہ نجاست کا خروج انسان کے جسم سے ہوا ہوگا، مگر چونکہ وہ بات حدیث میں آئی ہے اور وہ حدیث امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے. یہ دو قسمیں جو حدث حکمی کی ہیں یہ آج انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے. حقیقی چیزیں جو وضو کو ختم کرتی تھیں ان کے بعد اب وہ چیزیں جن کے متعلق حکم لگایا جاتا ہے، جن حالتوں کے متعلق، ان میں سے ایک چیز نیند ہے. نیند بذات خود وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، لیکن نیند کی حالت میں چونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے جسم میں کیا کیفیت پیدا ہوئی اور کیا نہیں، اس وجہ سے نیند کو وضو کے ٹوٹنے کی وجہ قرار دی والی نہیں. کیونکہ اصل میں نیند اگر وضو کو توڑنے والی ہوتی تو پھر ہر طرح سے کسی بھی طرح سے سویا جائے اس سے وضو کا باطل ہونا قرار پاتا، لیکن اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا بلکہ سونے کی حالت دیکھ کر پھر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ سونے میں کیا حالت رہی، کیا کیفیت رہی، اس کے مطابق بات کرتے ہیں. تو سونے کے متعلق کہ کوئی آدمی سو جائے اور ایسی حالت میں سو جائے جس کسی چیز سے تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کے، اور وہ ٹیک ہٹا دی جائے تو یہ آدمی اتنا ایسا سو گیا تھا کہ یہ گر جائے، جب اس بات کا یقین ہو تو اب اس انسان کا وضو نیند کی وجہ سے باطل قرار پائے گا، یہ کہیں گے کہ اس کا وضو نیند کی وجہ سے ٹوٹ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے ابو داؤد میں کہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو چت لیٹ جائے اس طرح ختم فاصلہ اور اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں سارے اس کے جسم کی جتنی بندشیں ہیں یہ ڈھیلی پڑ جائیں تو اس آدمی کو وضو کرنا پڑے گا. چت لیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جسے بالکل سیدھا لیٹ جاتا ہے, چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے, اس صورت میں ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. امام ابو داؤد میں اس حدیث کے راوی ہیں ابو خالد اور وہ روایت کرتے ہیں قتادہ رحمت اللہ علیہ سے, لیکن امام ابو داؤد نے اس حدیث پر یہ بحث کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو خالد نے یہ بات قتادہ سے نہیں سنی, لیکن علامہ ماردینی رحمت اللہ علیہ نے الجوہر النقی میں یہ لکھا ہے کہ یہ سماع ثابت ہے اور ابو خالد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے سنی ہے. اور امام طبری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے الجوہر النقی میں, جو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی سنن کبریٰ پر اب چھپ چکی ہے. یہ ساری بحث اس کی پہلی جلد میں مل جائے گی جہاں یہ بحث آتی ہے کہ وضو کو کون کون سی چیزیں باطل قرار دیتی ہیں, توڑ دیتی ہیں. اور مصنف عبد الرزاق میں زید بن اسلم کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور ارشاد فرمایا کہ من نام مسپجعا فلیتوضأ, جو آدمی لیٹنے کی حالت میں لیٹ کر سو گیا تو اس انسان پر وضو کرنا ضروری ہے, یعنی اس کا وضو نہیں رہے گا. نیند کی حالتیں ہیں اور ان میں سے ایک حالت یہ ہے جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تذکرہ فرمایا کہ اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ینامون سو جاتے تھے, فیصلون اور وہ نماز کے اٹھ کے پڑھتے تھے, ولا یتوضؤون اور وضو نہیں کرتے تھے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیسی نیند ہوتی تھی جس سے وہ اٹھتے تھے اور پھر وضو نہیں کرتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے. دوسری روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں عشاء کی نماز میں سو جاتے تھے, تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی بغیر سہارے کے دوزانو بیٹھ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے تو اس حالت میں اس انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ نیند خود وضو کو توڑنے والی نہیں ہے. تین حالتیں, ان میں نیند وضو کو ختم کر دیتی ہے. کوئی آدمی کروٹ پر لیٹ جائے اور سو جائے, یا پھر وہ بالکل سیدھا لیٹ جائے یا بالکل الٹا لیٹ جائے, یہ دوسری حالت ہے جس میں نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دائیں کروٹ پر لیٹ گیا اور سو گیا، وضو ختم ہو گیا. بائیں کروٹ پر لیٹے اور اس میں سو گیا تو پھر بھی وضو ٹوٹ گیا. بالکل سیدھا لیٹ جائے اور آسمان کی طرف جیسے منہ ہوتا ہے ویسے ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح بالکل الٹا لیٹ جائے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن بالکل الٹا لیٹ جانا کہ انسان کا سینہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو، ایسے الٹا لیٹ جانا کہ رانیں زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، یہ بالکل الٹا لیٹنا حدیث میں منع آیا ہے. بچے کئی مرتبہ اس طرح سوتے ہیں، منع کرنا چاہیے اور کروٹ کے بل لٹا دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوتے میں کسی کو دیکھ لیا تھا، بالکل الٹا ہو کے سویا ہوا تھا، تو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اہل جہنم کو اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا ہے، تم ایسے مت لیٹو. تو دو صورتیں ہو گئیں، کروٹ پر لیٹنا اور بالکل الٹا یا بالکل سیدھا لیٹنا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دیوار یا ستون یا ٹیک لگا کر سو جائے اور اتنا سو جائے کہ اگر وہ ٹیک ہٹائی جائے تو سونے والا گر پڑے. بس جب اتنا گہرا سو جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گیا اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر ستون ہٹا دیں، یا وہ خود سمجھتا ہے کہ ستون اگر نہ ہوتا تو اتنی گہری نیند تھی کہ میں تو گر جاتا. اگر ستون ہٹا دیا جاتا تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو ذکر آیا ہے کہ وہ سو جاتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تین حالتیں اب بیان کی ہیں، اس طرح کوئی نہیں سوتا تھا. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ تشریف لائیں اور عشاء کی نماز پڑھائیں، تو دو زانو بیٹھے بیٹھے یا چار زانو بیٹھنا، چوکڑی مارنا جسے کہتے ہیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، اس صورت میں بھی وضو نہیں جاتا. اور کوئی آدمی اگر دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال کر بیٹھ کے سوتا ہے تو بھی اس کا وضو قائم رہے گا. پیدل چلتے ہوئے سو جائے تو بھی وضو قائم رہے گا، کھڑے کھڑے سو جائے تو بھی وضو قائم رہے گا، اور نماز میں رکوع اور سجدے کی حالت میں جبکہ وہ سنت کے مطابق ہو، اگر آنکھ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا. سنت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ٹھیک سنت کے مطابق رکوع کرے گا تو اتنا جھک جائے گا، اور ٹھیک سنت کے مطابق سجدہ کرے گا تو دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، تو اس میں جو جھپکی سی آ جائے کسی کو تو وہ حقیقی نیند نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. بلکہ یہ اونگ ہے، گہری اونگ ہے ایک طرح کی، تو اس لیے رکوع اور سجدے میں سونے سے، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق رکوع اور سجدہ باقی بھی رہے کر بھی رہا ہو، تو اس انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ اٹھتے تھے اور بغیر وضو کیے نماز پڑھاتے تھے. اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ سو گئے, اور یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے بعد میں نے ان کے خراٹے کی آواز سنی اور آپ اٹھے اور بغیر وضو کیے تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھائی. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول, آپ سوتے ہیں اور پھر اٹھ کے وضو نہیں کرتے نماز کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نئی تنامانی ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا, دل بیدار رہتا ہے. نیند کے علاوہ اور چیزیں ایسی نہیں تھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند, اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شفا کی شرح میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا تھا, اور پوری امت اس بات پر متفق ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محض نیند ناقض وضو نہیں ہے, وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو سوتے تھے تو ان پر بھی وہ فتویٰ لگتا. مصنف عبد الرزاق میں آیا ہے, حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. کان ینام وہو جالس, بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے, اور پھر اس سے فلا یتوضؤ, اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ما اس سے وضو نہیں کرتے تھے. اور جب وہ لیٹتے تھے اور لیٹ کے سوتے تھے تو عاد الوضو, تو پھر دوبارہ وضو کرتے تھے. یہ دلیل ہے اس کی کہ جب ایسی نیند جس میں انسان مکمل طور پہ اپنے جسم سے غافل ہو جاتا ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسری چیز, جس حالت پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, وہ بے ہوشی ہے, اور بے ہوشی خواہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو اور بے ہوشی خواہ وہ زیادہ دیر کے لیے ہو, دونوں صورتوں میں اس انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. وشی بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ بے ہوشی میں بھی اور غشی میں بھی نیند سے کہیں زیادہ غفلت پائی جاتی ہے. تو اس لیے جب کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے اور جب کسی آدمی پر غشی طاری ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے ایک پاگل پن ہے, جنون ہے, اور پاگل پن کی وجہ سے, دیوانگی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ مصنف عبد الرزاق میں آیا ہے, وہ کہتے تھے کہ اذا افاق المجنون توقع وضو اہو للصلات, جب دیوانہ آدمی جس پہ پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے وہ اپنے دورے سے باہر آ جائے, اس کی وہ کیفیت دورے کی ختم ہو جائے, تو اس کو نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے. اسی سے مرگی کا بھی حکم ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ, انہیں مرگی کی شکایت ہوتی ہے, تو تو مرگی میں بھی نیند سے کہیں زیادہ غفلت پائی جاتی ہے کہ اتنا آدمی نیند میں اپنے جسم سے بے خبر نہیں ہوتا جتنا مرگی کی صورت میں ہو جاتا ہے. تو اس حالت میں بھی اسے وضو کرنا پڑے گا. حماد رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کئی جگہ پر آیا ہے کہ دیوانہ آدمی جب ہوش میں آئے تو وضو کرے. یہ حماد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور جو اعلی ترین اسناد حدیث کی دنیا میں پائی جاتی ہیں اب ان میں سے ایک سند یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب کوئی بات حضرت حماد سے نقل کریں اور حماد امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے نقل کریں اور وہ اسود اور الکمہ سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ دنیا کی بہترین سندیں جو حدیث کی ہیں ان میں سے ایک سند ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حماد سے, حماد ابراہیم نخعی سے اور ابراہیم نخعی اسود یا الکمہ سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور رضی اللہ عنہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات بتاتے ہیں تو یہ سارے حضرات ثقہ تھے. اور مدتوں ایک ایک آدمی اپنے اپنے استاد کے ساتھ رہنے والا تھا, تو اس لیے حماد رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ بڑا وزن ہے اس کا. اور حماد رحمت اللہ علیہ اس امت کے اکابر فقہا اور خاص طور پہ کوفہ کے تو بہت عمدہ فقہا میں شمار ان کا کیا جاتا ہے. ایک اور چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے نشہ. نشے کی کوئی چیز آدمی کھا لے یا پی لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ نشے کی حالت اس پہ طاری نہ ہو جائے. مثلا علیہ عزیب اللہ کسی انسان نے شراب چکھی اور اس پہ نشے کی حالت طاری نہیں ہوئی تو اس انسان کا وضو ختم نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی کہ ہم نجاست کے خروج کا, گندگی کے خروج کا اس پہ حکم لگا سکیں. نشے کی وہ حد جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, بعض حنفی فقہا نے اسے یہ اختیار کیا ہے کہ اس آدمی کو عورت اور مرد میں تمیز نہ رہے. حضرت صدر شہید رحمت اللہ علیہ اس پہ فتویٰ دیتے تھے اور صدر شہید رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے کو بہت لوگوں نے غالباً عالمگیری میں بھی نقل کیا کہ نشے کی حد یہ ہے کہ عورت اور مرد میں فرق نہ پتا چلے اسے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, کیونکہ وہ اس حالت میں اپنے جسم سے بہت زیادہ غافل ہو جائے گا. اور شمس الائمہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس کی چال میں لغزش آ جائے, لڑکھڑاتا ہوا چلے, ادھر ادھر جھکتا ہوا چلے. اور فتویٰ اس پہ بہت بڑے بڑے آئمہ نے دیا, فتح القدیر میں بھی ہے, کبیری میں بھی ہے, البحر الرائق وغیرہ میں بھی ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فتویٰ اس پہ دیا جائے کہ وہ آدمی اپنی چال پر قابو نہ رکھ سکے تو پھر اس کا وضو نہیں رہے گا. بھنگ کے کھانے سے چال میں لغزش آ جائے, ہیروئن وغیرہ کے پینے سے چال میں فرق پڑ جائے اور کوئی آدمی لڑکھڑاتا ہوا چلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. علیہ السلام, اللہ تعالی ان سب چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ایک اور چیز جس سے وضو کے باطل ہونے کا حکم دیا ہے فقہا نے، آخری چیز نجاست حکمی کے سلسلے میں، وہ قہقہ ہے. نجاست اور حدث جس میں صرف حکم لگتا ہے، اس کی دو قسمیں بھی آپ سے عرض کی تھیں کہ ایک قسم تو وہ ہے کہ انسان اپنے جسم سے اتنا غافل ہو جائے کہ اس ایسی حالت چھا جائے، تاری ہو جائے کہ پتہ نہ چلے، جیسے نیند، نشہ، پاگل پن، مرگی وغیرہ. اور ایک یہ عرض کیا تھا کہ کوئی حالت تاری نہیں ہوتی، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو اب اس پہ وضو کے ٹوٹنے کا حکم کیسے لگایا جائے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ ہنسا، قہقہ لگایا اس نے، تو اس قہقہ لگانے سے، کھلکھلا کر ہنسنے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا. آخر کیوں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، کسی ناپاک چیز کا خروج جسم سے نہیں ہوا. اسی لیے امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اجمعین یہ سب اس طرح پہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث ان تک پہنچی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اور مجمع الزوائد میں ان کی روایت آتی ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ من ضحک ان یعید الوضو، جو آدمی ہنسے، قہقہ لگائے، کھلکھلا کر ہنسے، تو وہ اعادہ کرے گا اپنے وضو کا، وہ یعید الصلاۃ اور اپنی نماز کو بھی دوبارہ پڑھے گا، دونوں کا اعادہ کرے. یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچی تو انہوں نے قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث پر فتویٰ دیا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفی فقہا کے پاس حدیث نہیں ہوتی، یا حدیث میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، یا حدیثوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ حدیث کے خلاف چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی یہ سمجھ اور ان کا یہ بات سمجھنا، یا تو اس کا یہ کہا جائے کہ انہیں بے خبری ہے، علم نہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ علم تو جب ہوتا جب پڑھتے. جب حنفیوں کو پڑھا ہی نہیں ہے تو خام خواہ ان کے بارے میں دور سے بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ پڑھ لکھ کے اور حقیقی صورتحال جاننے کے باوجود ضد ہے، تعصب ہے، مگرنہ اور چوتھی بات کیا کریں. خام خواہ حنفی فقہا سے ضد اور چڑ، اور لوگوں کو لا لا کے دکھانا کہ دیکھو حدیث میں یہ آیا اور حنفی یہ کرتے ہیں، حدیث میں یہ آیا ہے حنفی یہ کرتے ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے. یہ طرز عمل اللہ کے ہاں گرفت کا موجب بن جائے گا، جھوٹ بولنا اور خام خواہ لوگوں کو یہ باور کرانا، انہیں یقین دلانا کہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوازی مستقل ایک اپنا مذہب قائم کرنا چاہتے تھے اور سٹیٹ ان سٹیٹ والی بات کرنا چاہتے ہیں یہ حنفی، یہ بڑا ظلم ہے. صاحب اللہ کے یہاں جواب دینا، اور قیامت میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ان کے مسلک کے مفتی اور فقہا پر اعتراض لوگ بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں، ان سب کا سامنا کرنا پڑا اللہ کی عدالت میں، تو پھر پتا چلے گا کہ زندگی میں چٹخارے اور چسکے زبان کے اور جذباتی باتیں اور حنفیت کی مخالفت میں اندھے ہو کے جو لگے ہوئے تھے، اللہ کے ہاں یہ کتنی چیزیں مہنگی پڑیں۔ ہمیشہ اپنے مخالفین کے متعلق یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ممکن ہے اس شخص کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، اگر بہت ہی حق کی تحقیق کرنی ہے تو چلیے اس دلیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عمومی رجحان لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حدیث کی کتاب اٹھائی اور حدیث اس میں دیکھ لی، بس اس کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ یہ بخاری میں مسلم میں یہ وضو کے بیان جب شروع ہوئے تھے تو استنجا کے باب میں بتایا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، کیوں نہیں کھڑے ہو کے سب پیشاب کرنا شروع کر دیتے؟ حدیث میں آیا کیا؟ ہر چیز جو حدیث میں آئی ہے بغیر اساتذہ سے پڑھے اور بغیر سمجھے اور بغیر یہ سوچے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دے آدمی۔ اور جو بات حنفیوں نے لکھی ہے اس کو بغیر اس بات کے سوچے یا کسی سے پوچھے کہ بھئی آپ کے ہاں یہ فتویٰ ہے اور فقہا نے یہ فتویٰ کیوں دیا، آخر اس کی کیا وجہ تھی، یہ حدیث ان تک پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی، کیوں ان کے لیے یہ فتویٰ تھا، بغیر ان سے پوچھے ان پہ فتویٰ لگانا، کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک دین انہوں نے بنا لیا تھا، یہ سب آنکھیں بند ہونے تک کی باتیں ہیں۔ جس لمحہ آنکھیں بند ہوئیں اس لمحہ پتہ چلے گا بھائی صاحب کہ جن اللہ کے بندوں کی عزتوں میں اپنی زبان میں کھولتا رہا اور جن اللہ کے بندوں پہ میں تنقید کرتا رہا اور جن کو میں مشرک اور کافر قرار دیتا رہا، خدا کے ہاں کی عدالت میں اب جب جرا شروع ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ ہم اس کی صرف ایک مثال دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ حولین کاملین، 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدلی کریں، ابو حنیفہ کو دیکھو بہت احسان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور بہت ہی احسان کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ صاحب، بس اس سے آگے نہیں، وہ کہتے ہیں 2.5 سال، تو قرآن کہتا ہے 2 سال، امام ابو حنیفہ فرماتے تھے، امام ابو حنیفہ کہتے تھے 2.5 سال، تو یہ قرآن کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ یوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی دل کے کسی گوشے میں ان کا ادب احترام باقی ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ تک تو نہیں پہنچتے، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تو جان عاجز کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے اس بندے کے لیے کیا کیا ترقی درجات اور آخرت کے سامان رکھے ہیں کہ یہ بونے لوگ، چھوٹے قد کے لوگ امام صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک بستی میں بونے سارے رہتے تھے، تو کوئی بڑے قد والا آدمی چلا گیا نا، تو ان بونوں نے کہا اس کے پاؤں کاٹو تاکہ ہمارے ہی جتنا ہو جائے، ہم نے تو بڑھنا نہیں، اسے تو چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ بس اب معاشرہ ہمارے ملک میں ایسے ہی تشکیل پا گیا ہے کہ جہاں کسی کی خوبی کوئی نظر آئے تو اعتراف کرنے کی بجائے اس کے پاؤں کاٹو، دبا کے جھوٹ بولو اس آدمی کے متعلق، اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ خود اس آدمی کو شک ہونے لگے کہ سچ کیا۔ تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں،
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ادب احترام رہا. تو صاحب ہدایہ جی ہدایہ میں لکھا ہے کہ 2.5 سال دودھ پلائیں, قرآن میں آیا 2 سال پلائیں. یہ حنفی تو جی قرآن کے خلاف, انہیں تو کچھ آتا نہیں. ہم صرف ایک مسئلے کی آپ سے تشریح کرتے ہیں کہ آپ ذرا اس مسئلے کی تشریح کے بعد سوچئے گا کہ کیا جو اعتراض کرتے ہیں اتنا ٹھوس اور گہرا علم انہیں ہوتا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات کہی, 2 مقامات پر بچے کو دودھ پلانے کے متعلق حکم بیان کیے. ایک جگہ سورہ احقاف میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور سورہ احقاف میں 26 پارے میں آپ اگر آیت کریمہ دیکھیں تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں ان کے متعلق بھی انسانوں کو وصیت کی, اور ارشاد فرمایا کہ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا, اور ہم نے یہ ضروری قرار دیا انسان کے لیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے. 26 پارے میں سورہ احقاف میں 15 آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور ماں کے حقوق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ حملت ہو امہ کرہن, اس کی ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے جسم میں اندر رکھا ہے. ووضعت ہو کرہا, اور اس کی ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا ہے. وحملہ, اور اس بچے کو اٹھانا. وفصالہ, اور اس کے دودھ کا چھڑانا. 30 شہرن, 30 مہینے. یہ ہے بات جو ارشاد فرمائی. سمجھے آپ, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی ماں نے اسے اٹھایا بڑی مشکل سے. ووضعت ہو کرہا, اور اسے جنم دیا بڑی تکلیف کے ساتھ. تو اس ماں کی قدر کرے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور اس ماں نے جو اسے اٹھایا ہے اور جو اسے دودھ پلایا ہے 30 مہینے تک. یہ 30 مہینے تک جو فرمایا ہے کیا ہے؟ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اٹھانے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں, یا تو یہ کہ گود میں ماں نے اٹھایا, اور یا یہ کہ اپنے جسم میں رکھا اٹھایا. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کہا ہے دودھ پلایا, اور حمل اور دودھ کے بعد اللہ نے فرمایا 30 شہرا, 30 مہینے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹھانا اور یہ دودھ کا چھڑانا, یہ دونوں چیزوں کے بعد فرمایا ہے 30 مہینے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ہر کوئی چیز 30 مہینے ہے, زیادہ سے زیادہ مدت جس میں بچے کی پیدائش ممکن ہے وہ 30 مہینے ہو گئی. اور اس کے بعد اس کا دودھ کا چھڑانا وہ بھی 30 مہینے ہوا. سورہ احقاف کی اس آیت سے صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ثابت ہوتا ہے, اور یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. آپ اس کو ایک عام فہم مثال سے سمجھیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے ذمے یہ ہے کہ 10,000 روپے اور 10 جوڑے کپڑے 5 سال میں آپ ادا کریں گے. تو 10,000 روپے بھی 5 سال میں سے پورے کرنے ہیں, اور 10 جوڑے کپڑے دونوں چیزیں اس نے 5 سال میں پوری کرنی ہیں, جو بھی مدت آپ متعین کر لیں. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ 5 سال میں پورے کرنے ہیں, تو 5 سال کا تعلق جو ہے کپڑوں سے بھی ہے اور 5 سال کا تعلق اس سے بھی ہے, رقم سے بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے 2.5-2.5 سال ہو گئے دونوں کے لیے, کہ 2.5 سال میں 10 جوڑے کپڑے دے دوں اور 2.5 سال میں 10,000 روپیہ دے دوں. تو ظاہر ہے کہ جو بھی اردو جانتا ہے, زبان سمجھتا ہے, وہ کہے گا بھئی یہ بات غلط ہے, میں نے تو کہا ہے کہ 10 جوڑے کپڑے اور 10,000 روپے تم نے 5 سال میں ادا کرنے ہیں, تو 5 سال کی مہلت ہے تمہارے لیے 10 جوڑے کپڑے کے لیے بھی, اور 5 سال ہی کی مہلت ہے 10,000 روپے کے لیے بھی. آپ خود انصاف سے بتائیے کہ ہم کہتے ہیں آپ نے 1 سال میں 5 خط لکھنے اور 5 کیسٹس آپ نے سننی, تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 مہینے میں آپ اتنی کیسٹ سن لیں اور 6 مہینے میں آپ اتنے خط لکھ لیں, یا یہ مطلب ہوگا کہ 1 سال کے اندر اندر یہ دونوں چیزیں پوری کرنی ہیں؟ انصاف کریں تو ظاہر ہے کہ 1 سال جو مدت متعین کی ہے وہ دونوں کے ساتھ آتی ہے, تو اللہ نے آخر پہ یہ جو کہہ دیا ہے کہ خلاصون شہرہ 30 مہینے, تو 30 مہینے سے پہلے 2 چیزیں ذکر کی, ایک ماں کا اٹھانا اور ایک ماں کا دودھ چھڑانا, تو وہ 30 مہینے دونوں کے ساتھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ 30 مہینے وہاں بھی لگیں گے ماں کے اٹھانے میں بھی, اور 30 مہینے ہی اس بچے کے دودھ کے چھڑانے میں بھی. یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ مانا لے لے کہ ان دونوں چیزوں کی مدت 2.5 سال ہے, تو فرض کر لیجئے کہ بچہ جیسے عادت ہوتی ہے 9 مہینے کے بعد اس کا جنم ہوا, تو 2.5 سال میں سے کتنے باقی رہ گئے؟ 2.5 سال میں 30 مہینے ہوئے نا, تو 9 ماہ یہ نکل گئے, تو 30 میں سے آپ 9 جب کم کر دیں گے تو 21 مہینے رہ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 21 مہینے ماں دودھ پلائے, پھر تو 24 مہینے 2 سال والی آیت جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ اور اگر بچہ فرض کیجیے 7 مہینے میں پیدا ہو گیا ہو جاتا ہے, تو باقی تو پھر اس آیت کے مطابق تو 23 مہینے رہ جائیں گے وہ دودھ پلا سکتی ہے. وہ جو 24 والی تھی آیت 2 سال پلائے, تو اس میں سے تو پھر صرف 17 مہینے ہی وہ دودھ پلا سکتی ہے. اور اگر بچہ فرض کر لیجئے 1 سال کے بعد ہوتا ہے, تو پھر اس آیت کے مطابق تو 13 مہینے باقی رہنے چاہیے. اگر یونی نفی اور تقسیم ساری کرنی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 30 مہینے کا تعلق دونوں کے ساتھ. جو بچہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوا, تو پھر وہ تو 2 سال دودھ پی لے, اور جو 9 ماہ کے بعد پیدا ہوا کہ وہ پونے 2 سال دودھ پی گا. اس لیے اس آیت کے معنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کیے کہ وہ کہتے ہیں گود میں اٹھانا, یا یہ کہ اکثر مدت جو ہے وہ اور دودھ کا چھڑانا ہر ایک کے لیے 30 مہینے ہیں, 2.5 سال. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ جو 2 سال ہیں وہ کیا ہیں. دوسری جگہ آیا ہے اور اللہ تعالی نے وہاں پر 2 سال کے لیے ارشاد فرمایا ہے, اور وہ آیت کریمہ آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی 2 سال تک, لمن اراد ان یتم الرضاع, یہ اس کے لیے جو بچے کو دودھ پلانا پورا کرے, وعلی المولود له, اور جس کے لیے یہ بچہ ہے جنم لیا بچے نے یعنی باپ کے لیے, اس کے ذمے ہے کہ رزق ہننا و قسوت ہننا, کہ ایسی عورتوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی اس عورت کے لیے کرے گا, اور ان عورتوں کے لیے یا اس عورت کے لیے لباس کا بھی بندوبست کرے. یہ ارشاد فرمایا. یہ دوسری قسم کی عورتیں ایسی عورت جس کو شوہر نے طلاق دے دی اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اجرت پر دودھ پلا رہی ہے، تو باپ ہے ایک، ایک ماں ہے، ایک بچہ ہے، تینوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ 2 سال کی جو مدت ہے اس میں جو دودھ پلایا جا رہا ہے تم اس پہ اجرت لے سکتی ہو. تو صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کو بھی لاتے ہیں اس عورت کے لیے جسے طلاق ہو گئی، اور پھر وہ حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ اس عورت کے متعلق ہے جس کو طلاق مل گئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلائے، کہ اجرت پر دودھ پلانے والی مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، اور وہ خاوند جو ہے وہ اجرت ادا کرے گا اور اس عورت کے، اس لڑکی کے کھانے اور کپڑے کا بھی خیال رکھے گا، اور 2 سال سے پہلے اگر یہ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں. تو 30 مہینے کے لیے جو بات تھی وہ اور خواتین ہیں، اور 2 سال کے لیے جو تھی وہ اور خواتین ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 2.5 سال کے قائل ہیں وہ اور صورت ہے، اور صاحبین جو 2 سال کے قائل ہیں امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما وہ اور صورت ہے، اور اس کے باوجود احناف فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 سال تک دودھ پلانا بچے کو اس مدت پر تو اتفاق ہے اور دودھ بھی حلال ہے، اختلاف 6 مہینے کا ہے. تو کہتے ہیں جب حرام اور حلال میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو ہم احتیاط کے طور پہ حرام کو چھوڑ دیں گے، تو اس کی فتویٰ یہی دیں گے کہ 2 سال پر مناسب ہے، بس 2 سال بچے کو دودھ پلایا جائے، تاکہ 6 مہینے جو شک کے ہیں اس سے پرہیز کر لیا جائے. اور دوسری طرف اگر کسی بچے نے عورت کا دودھ 2 سال کے بعد ماں کا دودھ پیا ہے 2.5 سال کے اندر اندر، تو وہ اس کی رضائی ماں، دودھ پلاتی ماں بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر نکاح کرنا ہے تو پھر کسی بچے نے جو 6 مہینے زائد دودھ پیا ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیں گے، نکاح میں احتیاط کرنی چاہیے، بس 2 سال والا کافی ہے، جائز اور ناجائز ہونے کے جب اٹھے گی بات تو وہ زیادہ وضاحت اس کی کر دیتے ہیں کہ جب اس بچے کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کسی بچی کے ساتھ شادی کرنی ہے، لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ، اور یہ کہا جائے کہ ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں 2 سال نہیں بلکہ ہم 2.5 سال کو کاؤنٹ کریں گے، کہ 2.5 سال کے اندر اندر اگر اس نے دودھ پیا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مطابق تو اس کی بہن ہو گئی نا، تو وہ کہتے ہیں مت اس کو اجازت دی جائے، احتیاط رہے، دودھ پلانے میں احتیاط، 2 سال تک رکھو، اور اگر نکاح کا مسئلہ آ گیا کسی وقت تو پھر 2.5 سال پہ لے آؤ، تاکہ دونوں صورتوں میں احتیاط قائم رہے. دیکھا آپ نے کس طرح انہوں نے حلال اور حرام چیزوں کو واضح کر دیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ 2.5 سال تک کے لیے قائل ہیں، وہ اپنے پاس سے تھوڑے ہی قائل ہیں، وہ تو قرآن پاک کی اس آیت کو ان خواتین کے لیے مانتے ہیں تو ہی قائل ہوئے، اور احتیاط پھر بھی حنفیوں نے کی. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے چلیں اختلاف ہے فقہا کا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بچے کو دودھ 2.5 سال تک پلاؤ، 2.5 سال نہ پورے کرو. اور جب نکاح کی بات آئی کہ اس بچے نے کتنی مدت کسی عورت کا دودھ پیا ہے اور کسی بچی نے پیا ہے، تو اس بچے پینے دودھ پینے والے کی بہن قرار پائے گی یا نہیں قرار پائے گی، تو وہ کہتے ہیں 2.5 سال تک لے جاؤ اس مدت کو، زیادہ آگے چلے جاؤ تاکہ کوئی شک اور شبہ ہے تو بالکل ختم ہو جائے. حنفی فقہا اتنے دقیق اتنی باریکی سے سوچ کر پھر فتوے دیا کرتے تھے. اس لیے یہ شور مچاتے رہنا کہ حنفیوں کے ہاں تو حدیث نہیں ہوتی اور حدیث کے خلاف کرتے ہیں بڑا ظلم ہے, اور قیامت میں اللہ کے ہاں اس ظلم پہ پوچھ ہوگی. اس لیے قہقہ لگانا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. حنفی فقہا نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے. اگر کھلکھلا کے ہنسے اور اتنی آواز تھی کہ صرف پاس والے آدمی نے سنی جو ساتھ کھڑا تھا, تو نماز ٹوٹ گئی, وضو نہیں گیا. اور اگر اتنی بلند آواز تھی کہ گرد و نواح کے لوگوں نے سن لی, آگے پیچھے سب میں جو کھڑے تھے سب نے سن لی, تو وضو بھی جاتا رہا اور نماز بھی چلی گئی. لیکن اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ نابالغ بچہ جو ہے اس کا وضو نہیں جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز ایسی ہونی چاہیے جو رکوع سجدے والی نماز ہے, جنازے کی نماز میں یہ حکم نہیں ہے. اور تیسری بات بھی جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس بالغ مرد یا عورت کا جو وضو ٹوٹ گیا ہنسنے سے نماز میں, تو بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا اسے نماز کے لیے ہم کہیں گے بے وضو ہے, یا یہ کہ وضو کی وجہ سے جتنے اعمال کرنے ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے حرام ہو جائیں گے. مثلا قرآن پاک کو چھونا ہے, طواف کرنا ہے بیت اللہ کا, تو حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس کا وضو صرف نماز کے لیے باطل ہو جائے گا, نماز نہیں پڑھ سکتی. نماز بھی لوٹائے, وضو بھی لوٹائے, البتہ قرآن پاک کو چھننے کے لیے اور طواف کے لیے اس کا وضو برقرار ہے. کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آئی ہے وہ یہی نماز کے حق میں ہے, باقی چیزوں کے بارے میں نہیں. حضرت معبد بن ابی معبد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا, من قہقہ فی صلاتہ ہی, جو آدمی اپنی نماز میں قہقہ لگائے اسے چاہیے کہ وہ وضو بھی کرے اور نماز بھی لوٹائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے. اور یہ ساری روایات الجوہر النقی میں مل جائیں گی, بحقی کے حاشیے پہ, سنن کبریٰ جو ہے نا امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے پہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنی نماز میں ہنسے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے. اصل بات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو وضو کا اور نماز کا ارادہ ہے یہ اصل میں اسے سزا ملی ہے. اسی وجہ سے بچہ جو ہے اسے تو سزا دینی نہیں کیونکہ وہ تو ناسمجھ ہے, تو اس لیے اس کا وضو تو قائم رہے گا. لیکن بالغ آدمی مرد اور عورت وہ نماز میں ہنسے اتنی زور سے کہ پاس آواز سب کو اس کی پہنچے, تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے. اور پھر نماز جنازہ نہیں, ایسی نماز جو سجدے والی ہے رکوع والی ہے, اس کی ایک آہ کہ حدیث میں یہ آیا ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز میں کوئی ہنسے یا سجدہ تلاوت میں ہنسے یا بچہ اپنی نماز میں ہنسے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے یہ جو امام کہتے ہیں تینوں امام, باقی امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل احمد اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ قہقہے سے وضو کیوں ٹوٹ جائے گا, کوئی چیز جسم سے خارج نہیں ہوئی. لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اصل میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک آدمی آئے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے, اور ان کو نظر کم آتا تھا. سامنے ایک گڑھا تھا, تو وہ گڑھے میں گرتے گرتے بچے، لیکن وہ اس طرح، یا وہ گر گئے، لیکن اس طرح سے یہ منظر پیش آیا کہ ان کی آواز ان چیزوں کو سن کے بعض لوگوں نے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ ہنس پڑے اس منظر کو دیکھ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا تم میں سے نماز میں کون کون ہنسا تھا، جاؤ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. تو یہ سزا کے طور پہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے اب بھی کوئی نماز پڑھتے ہوئے ہنسے گا اتنا کہ آگے پیچھے کی صف تک اس کی آواز پہنچ گئی یا دائیں بائیں کی کافی سارے لوگوں کو پتہ چل گیا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی اچھی بات فتح القدیر میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، کوئی ایسے ہنسا ہوگا؟ اور پھر انہوں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافق بھی نماز پڑھتے تھے، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے تھے دیہاتی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے جو ہنسنا تھا، یہ یا تو وہ منافقین ہنسے ہوں گے، اور یا وہ جنہیں مسائل کا معلوم نہیں تھا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، تو وہ ہنسے ہیں. جیسے کہ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ یہ جگہ نماز کے لیے ہے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں. تو کہتے ہیں ایسے ہی لوگ آئے پیچھے کھڑے ہوئے. اور پھر صاحب ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات تیسری بھی نکل کی، انہوں نے کہا قرآن میں جو آیا ہے کہ یہ جب آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ترکو کا قائمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے بازار میں گندم خریدنے کے لیے. تو ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہیں چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اکیلا، بلکہ یہ جانے والے وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، دیہات سے آئے ہوئے تھے، انہیں مسائل کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ اس طرح ادب اور احترام سے ایسے بیٹھنا ہے. تو وہ جب انہوں نے گندم کے تاجروں کی آواز سنی تو اٹھ کے مارکیٹ میں چلے گئے. اسی لیے ان آیا میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے حسن ظن ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے حسن ظن، اچھا گمان قائم رہنا چاہیے، وگرنہ نماز میں ہنسنا یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے جو اصول میں طے پا گیا، والمنقول فی الاصول ان الصحابہ عدول وهم محفوظون من المعاصی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب سچے لوگ تھے اور وہ گناہوں سے محفوظ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی یہ ایسی ہی تھی. البحر الرائق میں ابن نزیم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد میں جہاں کہا کہ اسے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس کے ضمن میں یہ ساری بحث لکھی، اور بہت اچھی بحث، بہت نفیس بحث. رہ گیا ہنسنا، محض تبسم، جس میں سرے سے آواز نہ ہو، محض آدمی کے دانت نظر آنے لگیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ خود تبسم فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ثابت ہے. حدیث میں آیا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پیش کرے گا، پڑھے گا، اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب جبریل امین یہ پیغام لے کے آئے، انہیں سنایا، تو آپ نے ماضی کی حالت میں آپ نے تبسم فرمایا خوش ہوئے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں بھی اگر خیال یا احساس ہو جاتا تھا کہ میں حاضر ہوا ہوں تو آنزل صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے. تو اس لیے تبسم سے نہ وضو ختم ہوتا ہے نہ نماز ختم ہوتی ہے. صاحب بدائع الثنائے میں علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات وہاں بھی لکھی ہے، تو اسی کے حوالے سے آپ کو سنا رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے علیہ اعوذ باللہ کوئی کہہ کے نہیں لکھاتے تھے. تو بس ایک مرتبہ ایسے واقعہ ہو گیا اور وہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہنس پڑے تھے، کہا لگایا تھا، تو ان میں ایک تو منافقین تھے اور دوسرے وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے.